حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جبرائیل کا نزول. حضرت حسان وہ سعادت مند شخص تھے جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نازل کیا. ان کے لیے روح القدس کے نازل ہونے کا سبب وہ اشعار ہیں جن اشعار سے کفار کی حذف کی گئی. حذف من نقل اتارنا یا ان کو برا بلا کہنا. یہ وہ شاعری ہے جسے قائد المرسلین نے تیروں کی بچھاڑ سے زیادہ سخت قرار دیا, اور یہ وہ حذف تھی. اب اس کو آپ لکھ لیں, حذف بول رہی ہوں میں, حجو نہیں ہے یہ لفظ, ٹھیک ہے, حذف, جس سے آپ کو تسکین پہنچی اور آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوا, اور اسی حذف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جل بھن گئے. آپ نے حضرت حسان کو حذف کا حکم دیا اور دعا کی, اے میرے مالک حسان کی جبرائیل سے مدد فرما. پھر خود ہی بشارت دی, اے حسان حذف کر, جبرائیل تیرے ساتھ ہیں. اس سعادت مند شاعر رسول پر جبرائیل امین کی مدد اور نزول پر دلالت کندہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت فرمایا. رسول اللہ نے فرمایا, قریش کی حج کرو کیونکہ حج انہیں تیروں کی بچھاڑ سے بھی زیادہ ناگوار ہے. آپ نے ایک شخص کو یعنی حضرت ابن رواحہ کے پاس بھیجا اور فرمایا, قریش کی حج کر. اس نے حج کی لیکن آپ کو پسند نہ آئی. پھر سیدنا کعب بن مالک کے پاس بھیجا, پھر سیدنا حسان بن ثابت کے پاس بھیجا. جب حسان آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا, وہ وقت آ گیا کہ تم نے بلا بھیجا اس شیر کو جو اپنی دم سے مارتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ایک سے زائد لوگوں کو دیا جا سکتا ہے, اور جو سب سے اچھا کام کرے پھر اس کو اس پہ جمع دیا جائے. یعنی مراد کیا تھا کہ زبان سے لوگوں کو قتل کرتا ہے, گویا شیر گوئی کے شیر ہیں. پھر اپنی زبان باہر نکالی اور اسے ہلانے لگے اور عرض کیا, قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کے بھیجا, میں کافروں کو اپنی زبان سے اس طرح پھاڑ ڈالوں گا جیسے چمڑے کو پھاڑا جاتا ہے. آپ نے فرمایا, حسان جلدی مت کر, کہ چونکہ ابو بکر قریش کے نسب کو بخوبی جانتے اور میرا بھی نسب قریش ہی میں سے ہے, تو وہ میرا نسب تجھے علیحدہ کر دیں گے. پھر حسان ابو بکر کے پاس آئے اور واپس گئے اور عرض کیا, اللہ کے رسول, ابو بکر نے آپ کا نسب مجھ سے بیان کر دیا, قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کے بھیجا, میں آپ کو قریش میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے بال آٹے میں سے نکال لیا جاتا ہے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو یہ وقت کیا, یعنی یہ حذف کرتے تھے شعروں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو لوگ کرتے تھے نا, اس کا جواب دیتے تھے. تو آپ اب ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میں کس نسل سے ہوں, تو ظاہر ہے کہ جو ایمان والے تھے ان کی تو حذف نہیں کرنی. تو کہا, فکر نہیں کرے, اتنے ایکسپرٹ تھے بات کرنے کے کہ جس کو بری بات کہنی ہے اس کو بری بات کہی جائے گی, جس کو اچھی کہنی ہے اس کو اچھی کہی جائے گی, جس کا ذکر نہیں کرنا اس کا ذکر بھی نہیں کیا جائے گا. اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, زبان میں یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جیسے مرضی استعمال کروا لے. خیر, حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا, آپ حسان سے فرماتے تھے, روح القدس ہمیشہ تیری مدد کرتے رہیں گے. دعا کریں ہمیں بھی روح القدس کی مدد حاصل ہو جائے دین کے کاموں میں. جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتا رہے گا. اور حضرت عائشہ نے کہا, میں نے رسول اللہ سے سنا, آپ فرماتے تھے, حسان نے قریش کی حذف کی تو مومنوں کے دلوں کو تسکین دی اور کافروں کی عزتوں کو تباہ کر دیا. حضرت حسان نے کافروں کی حذف بیان کرتے ہوئے کہا, حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذلک الجزا. تو نے محمد کی برائی کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے اس کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ ہے. تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی جو نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وفادارین کی خصلت ہے. میرے ماں باپ اور میری آبرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو بچانے کے لیے قربان ہیں. میں اپنی جان کو کھوؤں اگر تم نہ دیکھو اسے کہ اڑا دیا جائے گا غبار کو کدا کے دونوں جانب سے. نعت پڑھ رہے ہیں نا, اور جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں کہ پھر نماز بھی نہیں پڑھتے اور ایک سنت بھی نہیں اپناتے. دیکھیں, نبی کی نعت پڑھنا بہت عزت کی بات ہے, بڑی شان کی بات ہے. دو شرطیں رکھ لیں اپنے لیے, جو لفظ بولے جا رہے ہیں اس میں شرک نہ ہو, غلط بات نہ ہو, ایگزیجریشن یعنی غلوف نہ ہو, اور دوسری بات ہے جو کہہ رہے ہیں ذرا اس کے مطابق اپنے دامن میں بھی جھانک لیں کہ کیا جو باتیں کہہ رہی ہیں عمل بھی ایسا ہے کہ نہیں. خالی اچھی آواز سے گنگنا دینا یا انڈین گانوں کی دھنوں پہ نعت پڑھ دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے نبی کی سنتیں اور آپ کا مشن زندگی میں نہ ہو. پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں, ایسی اونٹنیاں جو باغوں پر زور کریں گی, اپنی قوت اور طاقت سے اوپر چڑھتی ہوئی ان مونڈھوں پر وہ برچھے ہیں یا خون کی پیاسی ہیں. ہمارے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں گے, ان کے منہ عورتیں پوچھتی ہیں اپنے سر بندھن سے, اگر تم ہم سے نہ بولو تو ہم عمرہ کر لیں گے اور فتح ہو جائے گی اور پردہ اٹھ جائے گا, نہیں تو تم اس دن کی مار کے لیے صبر کرو جس دن اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایک بندہ بھیجا جو سچ کہتا ہے، اس کی بات میں کچھ شبہ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، میں نے لشکر تیار کیا، وہ انصار کا لشکر ہے جن کا کھیل کافروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم تو ہر روز ایک نہ ایک تیاری میں ہیں، یعنی مسلمان اور مومن اور مجاہد کے ہر دن ایک نیا گول ہوتا ہے۔ گالی گلوچ ہے کافروں سے، یا لڑائی ہے، یا حجف ہے کافروں کی، یعنی کوئی نہ کوئی کام ہم اسلام کے لیے کرتے ہی رہتے ہیں۔ جو کوئی تم میں حجف کرے اللہ کے رسول کی اور ان کی تعریف کرے یا مدد کرے، وہ سب برابر ہیں۔ یعنی زبان سے اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، دونوں باتیں بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول جبرائیل ہم میں ہیں، اور روح القدس جن کا کوئی مسئل نہیں، یہ ہے اصل بات۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرماتے تھے، احسان بن ثابت، کافروں کی حجف کرو، جبرائیل تیرے ساتھ ہیں۔ اور ابو ہریرہ کی روایت میں کہ آپ نے فرمایا، اللہم ایتھ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس سے مدد فرما۔ تو ساری بات کا خلاصہ ہے کہ جو اچھا بول سکتا ہے نا، وہ اللہ کے نبی کی شان میں لکھے، بولے۔ جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، اور جو کام کر سکتا ہے اللہ کے نبی کیے ہوئے کاموں میں اس کو کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے دین کے کتنے ڈائمینشنز ہیں نا، جیسے پھول ہے، پیلا بھی ہے، نیلا بھی ہے، سرخ بھی ہے، سب طرح کے ملا دیں تو کتنا خوبصورت گلدستہ بنتا ہے۔ تو ہمارا دین ایک پیٹ جملے پہ نہیں آتا، اس کو اپنی سکلز پہ دیکھیں، آپ اور میں اپنی سکلز دیکھیں، میں کیا کر سکتی ہوں کہ جس سے اللہ کے نبی کے رستے پہ چلتی رہوں، بس وہ کرنا شروع کر دیں، دوسرا بندہ دوسرا کام کرے، تو پھر دیکھیے دین کتنا آگے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مقتل میں تکلیف آئے تو بسم اللہ کہنے پر فرشتوں کا نزول۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، جنگ احد کے روز جب مسلمان ادھر ادھر بھاگ گئے تو رسول اللہ میدان کے ایک طرف تھے، آپ کے ساتھ 12 انصاری صحابہ تھے، ان میں طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے۔ مشرکوں نے آپ کو گھیرا تو آپ نے طلحہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، من للقومی، کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ دیکھیے اللہ کے نبی کا کسی کو کام دینے کا انداز کیسا ہے، کون ہے بھی آپ میں سے یہ کام کرے گا؟ تو جس کے دل میں ہوتا تھا وہ خود ہی آگے آ جاتا تھا۔ حضرت طلحہ نے عرض کیا کہ میں، اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جگہ رہو۔ انصار میں ایک شخص نے عرض کیا، میں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تم ٹھیک ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ اس نے مشرکوں سے لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مشرق اس جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، قوم کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا، میں۔ مائنڈ کیوں نہیں کیا کہ میں نے کہا تھا پہلے تو مجھے تو کام نہیں دیا، اب کسی اور کو دے دیا، وہی کریں؟ یہ نہیں کہا، دوبارہ کھڑے ہو گئے، اللہ کہتے ہیں بھی میں پھر بھی حاضر ہوں۔ ایگو نہیں تھی، انا نہیں تھی ان میں۔ تو آپ نے فرمایا، تم اپنی جگہ رہو، یعنی پھر بھی نہیں آپ نے ان کی بات سنی۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، میں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم مشرکوں کا مقابلہ کرو۔ وہ شخص مشرکوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور آپ اسی طرح فرماتے رہے، اور ہر مرتبہ ایک ایک انصاری سامنے آتا رہا اور اپنے پیش رو کی طرح مشرکوں سے لڑتے ہوئے قتل ہوتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ باقی رہ گئے۔ یعنی وہ سب چلے گئے بیچ میں سے، اب پھر طلحہ ہی پیچھے رہ گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی طلحہ سے صبر کروا رہے تھے تاکہ ان کو بہت بڑے کام کے لیے چنے۔ ہے رسول اللہ نے پوچھا، مشرکوں کی قوم کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو طلحہ فرمانے لگے، میں۔ اچھا، ہم عموماً ایسے وقت میں دوسروں کا نام لے دیتے ہیں، پھر وہ دوستیں وغیرہ جا کے خوب ڈانٹتی ہوں گی، میرا نام کیوں لیا تھا، یہ اچھا کریں گی کام، یہ ان کو کرنا آتا ہے۔ تو وہ اپنا نام لیتے تھے، دوسروں کا نام نہیں لیتے تھے۔ خیر، حضرت طلحہ نے 11 انصاریوں کے بقدر لڑائی کی، یعنی 11 لوگ جس طرح لڑ سکتے ہیں اس طرح یہ لڑے۔ دوران لڑائی ان پر وار ہوا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ ذرا امیجن کریں، سامنے سے تیر آ رہے تھے تو یہ اللہ کے نبی کے آگے اس طرح ڈھال بن رہے تھے کہ تیر آپ کے پاس نہ ہے، تو اسی میں آپ کی یہ انگلیاں کٹ گئیں۔ انہوں نے حس کا جیسے نکل حس ایسی آواز نکلی، تو رسول اللہ نے فرمایا، ذرا سنیے، کیا کرائیٹیرین ہے اللہ کا بندوں کو پرکھنے کا؟ کہا، اگر تو بسم اللہ کہتا تو فرشتے سب لوگوں کے سامنے تجھے اٹھا لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو واپس لوٹا دیا، یعنی ان کا زور ٹوٹ گیا۔ حضرت طلحہ کا یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب تھا جو امام الانبیاء کی حفاظت کرتے ہوئے شل ہوا۔ حضرت قیس کہتے ہیں، میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا جو نبی کریم کا دفاع کرتے ہوئے زخمی ہوا۔ حضرت طلحہ گھڑے میں گر گئے تھے اور ان کے جسم پر کم و بیش 70 زخم تھے۔ یہ 70 تو چھوڑیے، پہلا زخم جاتا ہے، یہ 69 زخم کیسے لگ گئے؟ پیچھے کیوں نہیں ہو کے بڑھ گئے، ہائے میں مر گیا، میں تو زخمی ہو گیا، میں تو اب یہ کام نہیں کر سکتا۔ یقین آتا ہے یہ لوگ، ان کو درد ہوتا تھا، پھر وہ پچھلا حصہ یاد کرے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ دیکھیے مقصد کی دھن نہ نیند آنے دیتی ہے، نہ تھکن ہوتی ہے، نہ گرمی، نہ سردی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ رات نہ دن۔ یہ ایمان اللہ مجھے آپ کو دے دے۔ دو بے خطر کود پڑے. اور کتنی درد ہوئی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی ان کو کیا کہہ رہے تھے, فدا امی و ابی, فدا امی و ابی, اے ابو طلحہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. شاید 7-8 دفعہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ ان کو بولا. یہ فخر کیا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی جو کسی اور کو نہیں کی. تو کیا ان کے درجے تھے اور کیا ان کے عزم تھے. اسی طرح حضرت سعد کے سامنے جبرائیل اور میکائیل کا نزول ہے. حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں, بلا شبہ میں نے احد کے دن دیکھا کہ رسول اللہ کے دائیں بائیں دو شخص سفید کپڑے پہننے ہیں جو آپ کی طرف سے خوب لڑ رہے تھے. اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے, یعنی سفید کپڑے پہن کر انسانی روپ میں فرشتے آئے ہوئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے سعادت مند تھے کہ انہوں نے ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ نے حضرت سعد سے فرمایا, اے سعد تیر پھینکو, تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اور حضرت سعد خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے احد کے دن میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا, یعنی فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو, عشرہ مبشرہ. جی, عشرہ مبشرہ میں سے تھے یہ لوگ. اور اب ایک کامن تھنگ کیا ہے کہ بدر میں لڑنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول 313. معرکہ بدر میں شامل ہونے والوں کی شان اور عظمت کو نہ تو تولا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تاہم ان کے لیے فرشتوں کے لشکر کا نازل ہونا بڑی رفعت کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت 123 سے 125 میں, ولقد نصرکم اللہ ببدر, معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم بڑی کمزور حالت میں تھے. دعا کریں اللہ آج کے مسلمان بھی بڑے ہی کمزور ہیں, آپ ان کی مدد کر دیں. اسی لیے اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو. جب آپ مومنوں کو یہ کہہ کر تسلی دے رہے تھے کہ کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا, کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری اختیار کرو اور یہ لوگ اسی وقت تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جن پر نشان لگے ہوں گے. دوسرے مقام پر سورۃ الانفال آیت 9 میں کہا, اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. تیسرے مقام پر اہل بدر کو تسلی اور مالک کائنات کی خود اہل بدر کے ساتھ معیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ انفال آیت 12, اس یو ہی ربو کا الملائکہ, اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں, پس تم ایمان لانے والوں کی ہمت بڑھاؤ, میں ابھی کفار کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں, سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کی پور پور پر مارو. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 کے قریب تھی لیکن مد مقابل 1000 کا آہن پوش لشکر تھا. آہن پوش کیا, جنہوں نے لوہے کی زرہیں پہنی تھی. کتنے ایک کے مقابلے میں, تقریباً 3, یعنی مسلمان 1/3 تھے. اللہ کے حبیب نے جب دیکھا تو قبلہ روح ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا, بڑی پیاری دعا ہے, آئیے اس کو ہم بھی پڑھتے ہیں. واقعی آج کے دور میں پوری امت کو یہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اللہم انجزلی ما وعدتنی, اللہم آتی ما وعدتنی, اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلامی لا تعبد فی الارض. ذرا درد کو محسوس کیجئے گا جو نبی کے دل میں تھا اور دھڑکا کیا ہے کہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا. اے اللہ, تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. اے اللہ, میں تجھ سے تیرے عہد اور وعدے کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ, اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ملیا میٹ ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی, کیونکہ آپ کو پتہ تھا میں آخری نبی ہوں اور 13 سال کی محنت سے یہ حاصل ہوئے ہیں لوگ, تو یہی سارے ختم ہو گئے تو پیچھے کون رہ جائے گا. آپ مسلسل قبلہ رو ہاتھ پھیلائے دعا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے سرک گئی, یعنی درد اور جوش سے آپ دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کے کندھے سے چادر اتر رہی تھی. صدیق اکبر نے عرض کیا, اللہ کے رسول بس کیجئے, آپ نے اپنے رب سے بڑی دعا کر لی ہے. ادھر مولا کریم نے تسلی اور سکینت نازل فرمائی, سورۃ انفال آیت 9, اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں تمہیں 1,000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرشتوں سے مدد کی. حضرت رفاعہ بن رافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل آئے اور سوال کیا، آپ لوگوں میں بدر میں حاضر ہونے والوں کا کیا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ سب مسلمانوں سے افضل ہے. یا اس طرح کی کوئی بات کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہم میں بھی وہ فرشتے افضل ہیں جو میدان بدر میں حاضر ہوئے. بات سمجھے؟ یعنی فرشتوں کے بھی درجے ہوتے ہیں. تو اعلیٰ ترین فرشتے تھے جو بدر میں نازل ہوئے. مشکل حالات میں نیکیوں پہ جمنے والوں کا یہی مقام ہوتا ہے. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ملو معاشی تم فقط وجبت لکم الجنہ او قد غفرت لکم، اے اہل بدر جو چاہو کرو، تمہارے لیے رب نے جنت واجب کر دی اور کہا کہ میں نے تمہیں بخش دیا. ہمارے لیے بھی اللہ کچھ ایسے ہی جملے بول دے. ذرا ہمیں کوئی بتا تو دے دنیا میں کہ جنت تمہاری ہو گئی، تو شاید اس پہ پارٹی رکھ لیں اور اس میں وہ کام کر لیں جو جنت سے نکلوا دیں. ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ اپنے پاس میرا نام اچھی جگہ پہ لکھ لے. پھر غزوہ بنی قریظہ اور احزاب والوں کے لیے فرشتوں کا نزول. اس غزوے کی کیفیت کو دیکھ کر مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے اور بد دلی کی کیفیت پیدا ہو گئی، کلیجے منہ کو آنے لگ گئے. لیکن قربان جو اللہ کے حبیب پر جو اس سخت پریشانی کی حالت میں آپ نے صحابہ کو تسلی دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، دعا پڑھیے گا، یہ بھی دعا بہت ہی پیاری ہے. اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار. اے میرے رب، آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں، تو میرے مہاجر اور انصار صحابہ کو بخش دے. اور حالت یہ کہ پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے ہیں، اور حضرات صحابہ کا اس موقع پر کیا رد عمل ہے؟ سبحان اللہ، مٹی اٹھا رہے تھے اور فرما رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد پر اس وقت تک کی بیعت کی ہے جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے. ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کب تک کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ کب ہمارا کام ختم ہو اور ہم جائیں؟ کب کانٹریکٹ ختم ہو اور چھوڑ کر جائیں کہ بس کر لیا بہت دین کا کام؟ دعا کریں کہ زندگی کے آخری لمحے تک ہم اسی کام پہ لگے رہیں جو اللہ کے صحابہ نے کیا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی خدمت پر اس وقت تک بیعت کی ہے جب تک سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا. ہم بھی یہی کہیں کہ اللہ موت تک تو ہم آ رہے ہیں، اس کے بعد کا نہیں پتا. اللہ کے حبیب فرما رہے تھے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصاری والمہاجرہ. اللہ بے شک خیر تو صرف آخرت میں ہے، تو میرے مہاجرین اور انصار میں برکت ڈال دے. آج بھی کہیے آمین. آج بھی جو لوگ دین کے کام کر رہے ہیں، جو دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے. ایسے سنگین اور سخت حالات میں اللہ کریم اپنے بندوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت 9 سے 11 ہے. اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا اس کو یاد کرو، جب تمہارے مقابلے میں بڑے لشکر آئے تھے، پھر ہم نے ان کے مقابلے میں تند و تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو دیکھتا ہے. جب دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہیں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے. کیسا سخت وقت تھا کہ ایمان والے نہ ہوتے تو کبھی نہ جمتے، ہل جاتے. غزوہ خندق ہی میں جبرائیل امین سامان حرب سے مسلح ہو کر رسول اللہ کو پیغام دیتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ابھی ہتھیار نہیں کھولے. یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عائشہ سے. رسول اللہ جب غزوہ خندق سے لوٹے اور انہوں نے ہتھیار اتارے اور غسل کیا، تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آن پہنچے. ان کا سر غبار آلود تھا. کہنے لگے، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک کھولے ہی نہیں ہیں. رسول اللہ نے پوچھا، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا، یعنی بنو قریظہ کی طرف. حضرت عائشہ فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ بنو قریظہ کی طرف نکلے. ہم میں سے کتنے جن کو کہا جائے کہ ابھی اس کے ساتھ ہی اگلی کلاس پھر شروع ہو رہی ہے، کل بھی آپ کو آنا ہے، پرسوں بھی آنا ہے. دیکھیے، مومن آن جاب ہوتا ہے ہر وقت، بس وہ تھوڑی بہت روٹین چینج ہو سکتی ہے. ایک جنگ سے نکلے اور ایک مہینے کی جنگ تھی، یاد ہوگا آپ کو غزوہ احزاب کی کہانیاں، زلزل زلزالا شدیدا، ہلا مارے گئے، اور اگلی جنگ کے لیے نکل، چوں نہیں چرانی، وہی جنگ ہے جو آپ کو سنایا تھا کہ عصر کی نماز تم میں سے کوئی نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. چل پڑے صحابہ، نہ عقل استعمال کی، نہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کی، ریئلی سیریسلی ابھی اور کام کرنا ہے، ابھی اور رکنا ہے، ابھی پھر بلایا ہے، ابھی پھر بیٹھنا ہے، ایسا کوئی سوال نہیں کرتا. مومن عقل مند نہیں ہوتا زیادہ، بس وہ سمے نہ ہوتا آنا والا ہوتا ہے. اللہ مجھے تو ایسا ہی بنا دے اور آپ کو بھی. پھر غزوہ حنین کے لیے نکلنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول. حنین خوازن اور ثقیف کا مسکن تھا، دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے اور یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے. جس کا علم رسول اللہ کو ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے. یہ فتح مکہ کے بعد شوال کا واقعہ ہے. کفار نے بہت زیادہ تیاری کی ہوئی تھی، ان کے تیر انداز کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے. ادھر چند نئے مسلمانوں نے اپنی کثرت پر ناز کیا اور اللہ پر توکل گنوا بیٹھے، تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی. چنانچہ حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک تیر برسانے شروع کیے تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. میدان میں صرف 100 کے قریب مسلمان رہ گئے. آپ صحابہ کو پکار رہے تھے اور کبھی یہ کلمہ پڑھتے، ان نبی الا کذب ان ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت عباس نے مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز لگائی، جن کی آواز سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آگئے. پھر جم کر لڑے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور سکینت نازل ہوئی جس سے صحابہ کا خوف دور ہو گیا. کتاب مقدس میں میدان حنین کا نقشہ یوں کھینچا گیا، سورۃ توبہ 25 سے 26، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں بھی تمہیں فتح دی، اور حنین کی لڑائی والے دن جب کہ تم کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تم کو کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے. پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے نبی پر اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی. کفار کا یہی بدلہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ ہاری بھی جنگیں جیت میں بدل گئیں. اللہ وہی ایمان آج بھی ہمیں دے دے کہ ہر محاذ پہ اللہ ہی کافی ہو جائے. اس کے بعد اہل شام کے لیے فرشتوں کا نزول. فرشتوں کے نزول کی سعادت پانے والوں میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو ملک شام میں بستے ہیں. شامی لوگوں کے لیے رسول اللہ نے برکت کی دعا کی، آج بھی اللہ وہاں اپنی برکت ڈال دے، اور انہیں خوشخبری دی کہ ان پر رحمان کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں. یاد رہے یہ ہر شامی کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جو مخلص اور توحید کا اقرار کرنے والا اور شریعت محمدیہ پر کاربند ہو. یہ سعادت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو. اہل شام کے لیے فرشتوں کے نزول کی دلیل امام احمد، ترمذی اور حاکم نے نقل کی، حضرت زید سے روایت زید بن ثابت سے. ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور ہم قرآن کو مختلف ٹکڑوں سے اکٹھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا شام والوں کے لیے خوشخبری ہو. ہم نے دریافت کیا کس لیے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ رحمان کے فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں. اللہ اکبر، آج کیا حالات ہیں وہاں کے. دیکھیے جب ہمارے اندر ایمان نہیں رہتا نا تو اللہ اپنے وعدے اٹھا لیتا ہے پھر ہم سے جو کیے ہوتے ہیں. آخری ٹاپک اس چیپٹر کا اہل بقیع کے لیے جبریل امین کا نزول. فرشتوں کے نزول کی سعادت پانے والوں میں سے گروہ بقیع والوں کا ہے. ان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے مقرب فرشتے جبرائیل امین کو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اہل بقیع کے لیے اپنے بستر کو چھوڑ دیں اور رات کی تنہائی کی گھڑیوں میں اپنے رب سے اہل بقیع کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اہل بقیع کے لیے نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہیں اپنے رب کا حکم سنایا. اس حقیقت کو امام احمد، نسائی اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا. محمد بن قیس بن محرمہ بن المطلب سے نے ایک دن کہا، کیا میں اپنی اور اپنے ماں کی بات نہ بتاؤں؟ ہم نے سمجھا شاید وہ کوئی اپنی حقیقی ماں کی بات کر رہے ہیں. کہنے لگے، حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا میں تمہیں اپنی اور رسول اللہ کی روح داد نہ سناؤں؟ ہم نے کہا، ہاں کیوں نہیں؟ تو فرمانے لگے، ایک رات جس رات رسول اللہ کے قیام کی باری میرے ہاں تھی، آپ گھر آئے اور اپنی چادر رکھ دی، جوتے اتار کر پاؤں کے قریب رکھ دیے اور اپنی چادر کا ایک حصہ بستر پر بچھا کر لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد جب انہیں اندازہ ہوا کہ میں سو چکی ہوں تو آہستہ سے چادر اٹھائی، چپکے سے جوتے پہنے اور دروازہ کھول کر باہر گئے. پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ چنانچہ میں نے بھی اوڑھنی سر پر رکھی اور تیار ہو گئی، اور پھر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی حتیٰ کہ آپ بقیع میں تشریف لے گئے۔ جانتے نا آپ قبرستان ہے، اس کی طرف اشارہ۔ آپ دیر تک ٹھہرے رہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جب آپ واپس آئے تو میں بھی واپس آ گئی۔ آپ نے تیز تیز قدم اٹھائے تو میں بھی تیز تیز ہو گئی۔ آپ نے دوڑنا شروع کیا تو میں بھی دوڑنے لگی۔ آپ پہنچے تو میں بھی پہنچ گئی، لیکن ذرا پہلے۔ اب ڈر بھی تو تھا نا کہ میاں پوچھیں گے کہ میرے پیچھے کیوں آئی تھی۔ ہاں، ہم بھی کرتے نا، میاں کے گھر آنے سے پہلے پہنچو۔ یہ جملہ تو میں روز سنتی ہوں، اب ان کے آنے کا وقت ہو گیا جاؤں تاکہ ان کو بتاؤں صبح سے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوں، ہلی ہی نہیں، گھر سے نکلی ہی نہیں۔ خیر، یہ تو آپ کو ریلیکس کر رہی تھی، عائشہ تو ایسی نہیں تھی۔ کہتی ہیں بس میں لیٹی ہی تھی کہ آپ بھی تشریف لے آئے اور پوچھا، عائشہ سانس کیوں پھول رہا ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ فرمایا بتا دو تو ٹھیک ہے، ورنہ علیم و خبیر بتا دے گا۔ یہ کہاں جملہ آیا قرآن میں؟ سورۃ تحریم میں۔ اللہ نے نبانی مجھے بتا دی اس علیم و خبیر نے۔ میں نے کہا میرے والدین آپ پر نثار ہوں، اور پھر ساری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا کیا وہ کالا سایہ جو میرے آگے تھا وہ تم تھی؟ تو ہسبینڈ سے آپ چھپا کے نہ جایا کریں، ادھر ادھر ان کو لگ پتا جاتا۔ پھر بھی میں نے کہا ہاں، اور یہاں سے پتہ چلا کہ آپ کو غیب نہیں پتا، ورنہ پوچھتے کیوں یہ بات۔ میں نے کہا ہاں، پھر آپ نے میرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ اب دیکھیے، کسی نے اگر مس انٹرپریٹ کرنا ہے تو اسی کو کر دیں گے، ہاں ہاں اللہ کے نبی نے مارا اپنی بیوی کو، ہاں نہیں۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ یعنی کہ تمہارا خیال تھا میں یہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلا جاؤں گا؟ تب میں نے کہا کہ جب لوگ کوئی چیز چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی اگر آپ کسی اور بیوی کے پاس جاتے تو بھی اللہ دیکھتا تھا۔ پھر آپ نے حقیقت حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب تو نے دیکھا اس وقت جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے آہستہ سے بلایا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو، پھر بھی ہو گئی ہے۔ میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو، وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتے تھے کیونکہ تم نے کپڑے اتار لیے تھے، یعنی سر کے اوپر چادر نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم سو چکی ہو، تمہیں جگانا پسند نہیں کیا، اور مجھے اندیشہ تھا کہ تم ڈرو گی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کہا، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اہل بقیع کے پاس جا کر ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی کہ میں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، میں ایسے موقع پر ان کے لیے کیا کہا کروں؟ آپ نے فرمایا، کہو مومن اور مسلمان گھروں پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ اگلوں اور پچھلوں پر رحمت فرمائے، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ کتنی عظمت والے ہیں اہل بقیع کہ جن کا رب جبرائیل امین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرے اور اہل بقیع کے لیے دعا کرو، سچ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ خوش نصیب لوگ جن کے پاس فرشتے اترے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کمی بیشیوں کو دور کرے، درگزر فرمائے ہم سے۔
کہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دونی من کی ٹھوکر سے صحرا دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بت سے رائی۔ یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، تا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے یا الہی یا الہی